الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الفرقان کا مطالعہ اس وقت جاری ہے نشستوں میں اور آیت نمبر 30 تک پچھلی مرتبہ مطالعہ مکمل ہوا تھا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا ذکر آیا تھا کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے شکایت رکھیں گے کہ اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کر ترک کر دیا تھا معاذ اللہ. اس پر ہم نے یہ جانا کہ اس قرآن حکیم کے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں اور وہ پانچ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. نمبر ایک یہ کہ اس قرآن حکیم کو زبان سے بھی مانا جائے اور دل سے بھی مانا جائے کہ اللہ کا کلام. نمبر دو اس قرآن کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کی جائے. نمبر تین اس قرآن کے احکامات کو تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. نمبر چار اس قرآن کریم کے احکامات پر عمل کی کوشش ہو اور اس کے وہ احکامات جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں وہاں قرآن کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے. اور نمبر پانچ اس قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ان تقاضوں پر ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں اور ان کی شکایت سے بچ سکیں. اب آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہو رہی تھی اور مشرکین و کفار کی طرف سے اعتراضات کیے جا رہے تھے, کچھ مطالبات کیے جا رہے تھے, وہ جو کشمکش حق و باطل کے درمیان جاری تھی اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تبصرہ آگے آیا ہے. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے گناہ گاروں میں سے. یعنی ہر دور میں پیغمبروں کی مخالفت ہوئی, ہر دور میں رسولوں کی راستوں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی. یہ حق و باطل کا معرکہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا, خلیفہ بنایا, زمین پر بھیجا, شیطان دشمن ہو گیا. اور اس دن سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جاری تھا, وہ آج بھی جاری ہے, وہ قیامت تک جاری رہے گا. ہر دور میں حق و باطل کا یہ معرکہ جاری رہے گا. حق والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے بھی مشکلات آئیں گی, تم بھی جب دین کی باتیں پیش کرو گے, دین کی دعوت پیش کرو گے, تمہاری مخالفت ہوگی, تمہارے راستے میں روڑے اٹکا جانے کی کوشش کی جائے گی. جیسے آج فکری سطح پر, نظریاتی سطح پر مسلمان معاشروں میں, خاص طور پر پاکستان میں ایک نظریاتی اور فکری سطح پر بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے. لوگوں کو دین سے متنفر کیا جا رہا ہے, قرآن کے احکامات سے دور کیا جا رہا ہے, شریعت کی تعلیم سے دور کرنے کے لیے متنفر کیا جا رہا ہے. تو یہ اس مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے. ہر دور میں یہ مخالفتیں ہوں گی, حق و باطل کا معرکہ گرم رہے گا, جاری رہے گا. تو بتایا گیا کہ ہر دور میں ہم نے انبیاء کے حوالے سے مجرمین میں سے دشمن بنا دیے. براد کیا ہے؟ یہ تو ہوگا. ابو جہل بھی ظلم و ستم کر رہا تھا مسلمانوں پر, تو اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں تھا, کیونکہ ہمارا ایمان ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. ہاں اجازت تھی اللہ کی طرف سے, اللہ اس سے خوش نہیں تھا, تبھی ابو جہل جہنم میں ہوگا. فرعون کو ظلم و ستم کی اجازت تھی کیونکہ اللہ نے اختیار دیا انسان کو, اس زمین پر اختیار دے کر بھیجا نا, چاہو تو نیکی کرو چاہو تو بدی کرو. قرآن بتا دے سورۃ الدہر میں ابتدائی دوسری تیسری آیت میں اما شاکر و اما کفورا, انسان چاہے تو شکر گزار بنے چاہے ناشکرا بنے. یہ تو اختیار اللہ نے دیا ہے, جو اختیار کو صحیح استعمال کرے گا کل اللہ کے وہ کامیاب, جو اختیار کو غلط استعمال کرے گا کل وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اور اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے. فرعون غرق کیا گیا, ابو جہل قتل ہوا بدر کے موقع پر, اور جب یہ قتل ہوا بدر میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا. تو یہ اللہ کی اجازت سے تو ہو رہا تھا مگر اس میں یقیناً اللہ کی رضا شامل نہیں. ایمان والوں پر بھی جو کچھ بیت رہی ہے وہ اللہ کی اجازت اور حکم سے تھا, ہاں وہ صبر کریں گے اس میں اللہ کی رضا ہے, اللہ ان سے راضی ہوگا. تو ہر دور میں پیغمبروں کی بھی مخالفت رہی, اب جو پیغمبروں کو ماننے والے ہوں گے, جو پیغمبروں کے مشن کو آگے بڑھائیں گے, جو دعوت دین کے فریضے کو ادا کریں گے, ان کی بھی مخالفت ہوگی, ان کو تسلی دی گئی, یہ تو ہوگا. ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے ارشاد ہوا, وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے ہدایت دینے کے اعتبار سے بھی اور مدد کرنے کے اعتبار سے بھی. اور اللہ نے خوب مدد فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کے ہاتھوں اللہ کا دین غالب بھی ہوا. آج بھی مسلمان قسم کرسی کا شکار ہیں, ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہیں, دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ پیغمبر والے مشن کو چھوڑ رکھا ہے. مگر آج بھی تسلی موجود ہے, اگر پیغمبر والے مشن کو اختیار کر لو, دین کی دعوت والے فریضے کی ادائیگی میں لگ جاؤ, دین کے نفاذ کی جد و جہد والے فریضے میں لگ جاؤ, تو آج تمہارے لیے بھی تمہارا رب ہدایت دینے کے اعتبار سے بھی کافی ہوگا اور مدد کرنے کے اعتبار سے بھی کافی ہوگا. اللہ ہمیں اس بات کا یقین بھی عطا فرمائے, اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ہمیں ہمارا حصہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ایک اور اعتراض جس میں بہت کچھ حکمتیں ہیں جو جواب دیا گیا, اور جس میں آپ کے لیے میرے لیے بہت کچھ سمجھنے کا پہلو ہے قرآن کے اعتبار سے. اعتراض کیا آیا؟ یہ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن نزل علی القرآن جملۃ واحدہ, کیوں نہیں ایک ہی دفعہ میں قرآن نازل کر دیا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ 23 برس میں کیوں آیا, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے؟ یہ ایک اعتراض کفار کی طرف سے آیا. اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا, وَكَذَلِكَ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, اے نبی علیہ السلام اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے عطا فرمایا قرآن حکیم, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک کو ہم مضبوطی عطا فرمائیں. اور دوسری بات ارشاد فرمائی, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا ہے. ایک تلاوت ہم لوگوں سے مطلوب ہے, ذکر ہوگا بھی انشاءاللہ, ایک تلاوت اللہ نے فرمائی اپنے حبیب پر گویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. تو اعتراض کا پہلا جواب, اعتراض کیا ہے, یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا, یکدم کیوں نہیں دے دیا گیا؟ اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی. نمبر ایک, ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا کہ نبی آپ کے قلب اطہر کو ثبات اور مضبوطی عطا فرمائیں, ورنہ اس قرآن کی عظمت اور جلال اور وقار کا عالم یہ ہے. ارشاد ہوا سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے اور خوف سے پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ بالفعل پوٹینشلی قرآن حکیم کی عظمت اور جلال ہے کہ اگر اللہ نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, اس کی عظمت اور جلال کی وجہ سے. کیا عالم ہوگا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیا عالم ہوگا اس قلب اطہر کا جس پر اللہ نے قرآن جیسا پر وقار پر جلال عظمت بھرا کلام نازل فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نبی تھوڑا تھوڑا تاکہ آپ کے قلب اطہر کو ہم ثبات عطا فرما دے, مضبوطی عطا فرما دے, اس قرآن کا وصول کیا جانا آسان ہو جائے. ایک دوسری بات, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے اسے تلاوت کیا ہے ٹھہر ٹھہر کر, یہ حکم ہمیں بھی ہے. قرآن نے فرمایا سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں, ورتل القرآن ترتیلا, خطاب اولاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, پھر ہمیں بھی کہ قرآن کی تلاوت کیجئے ٹھہر ٹھہر کر. ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ, تلاوت فرما رہے تھے, ایک ایک تلاوت پڑھتے اور روتے جاتے تھے, ایک ایک تلاوت پڑھتے روتے جاتے تھے, تاثر لے رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ترتیل ہے, ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرنا, اثر لیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا, طلب تڑپ کے ساتھ, ہدایت کی طلب تڑپ کے ساتھ تلاوت ہو, آدمی کو رونا بھی آ جائے کبھی کبھی, کب کبھی بھی خوف سے پیدا ہو جائے, تاری ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے ترتیل. یہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی, سبحان اللہ, ہم نے بھی ٹھہر ٹھہر کے قرآن عطا فرمایا, اس میں بڑی حکمتیں. مثال کے طور پر اگر یک دم قرآن نازل ہو جاتا, 6236 آیات ہیں قرآن میں کم و بیش, 6236, ایک بہت مشہور غلطی ہے وہ یہ ہے کہ 6666 آیات ہیں قرآن میں, یہ فگر یہ نمبر درست نہیں. اور آپ خود دیکھ لیجئے قرآن شریف کے نسخے رکھے ہوئے نا, ہر سورت کے آخر میں آخری آیت نمبر ہوتا ہے. 114 سورت قرآن حکیم میں شمار کر لیجئے, انشاءاللہ وہ 6236 ہی بنیں گی انشاءاللہ. بہرحال اگر یکدم پورا قرآن آ جاتا تو یہ تلاش کرنا کہ اس موقع کے لیے رہنمائی کہاں, اس موقع کے لیے رہنمائی کا, یہ بڑا دشوار ہوتا. لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے. اب ایک دو مثالیں لیجئے. غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں, پہلا باقاعدہ معرکہ دور نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سورہ انفال میں مطالعہ بھی کیا تھا الحمدللہ. اب غزوہ بدر پہلا باقاعدہ معرکہ, مسلمانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے فتح عطا فرمائی, مال ہاتھ آ گیا جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں, ہمیں معلوم. اب کیا کریں گے اس کو؟ اب اگر 6236 آیات یکدم آئی بھی ہوتی تو تلاش کرنا مشکل ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال لازم فرما دی. پہلے فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول, یہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کریں, سب اللہ اور رسول کا ہے. پھر آیت 41 میں 10ویں پارے کے شروع میں بتایا کہ 20% بیت المال میں جائے گا, تشریح عرض کر دوں, 80% مجاہدین میں جو لڑنے نکلے تو ان میں تقسیم ہوگا. آگے اب یہ آیت آ رہی واضح بالکل اس موقع کے لیے. یوں جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے جاتے ویسے ویسے ہدایت چلی آئی. اچھا اب سوال آ سکتا ہے کہ آج تو پورا قرآن ہمارے سامنے, ہمیں بھی تو دشوار ہوگا. نہیں, ہمیں دشوار نہیں ہوگا. کیوں؟ قرآن نازل ہو رہا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحتیں فرما رہے تھے, اور اس بنیاد پر پورے معاشرہ تشکیل پا رہا تھا. قرآن کا نزول مکمل ہوتا ہے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات عملاً سامنے آ جاتی ہیں, ایک پورا معاشرہ بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے. اب اس معاشرے کو دیکھ لیں جو کہ صحابہ کرام کا معاشرہ ہے. ابو الکلام آزاد مرحوم نے کہا, خوب کہا, کہ اگر قرآن و سنت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے پاس بیٹھ کر زانوے تلمذ طے کرنے پڑیں گے, یعنی شاگرد بن کے بیٹھنا پڑے گا, اور وہاں سے پتہ چلے گا قرآن و سنت ہم سے کیا چاہتے ہیں, کیسا معاشرہ چاہتے ہیں. تو ایک پوری امت کی تشکیل فرما گئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک معاشرے کی تشکیل فرما گئے عملاً, اور وہ امت کو منتقل کر کے اب ہمارے لیے آسان. اب ہمیں بچپن سے معلوم ہے, ہم اپنے بچوں کو بچپن سے وضو کا طریقہ بتا دیتے نا, حالانکہ ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں, لیکن سورہ مائدہ نہیں پڑھاتے بچوں کو, سیدھا کیا کرتے ہیں وضو کا طریقہ بتا دیتے. عیدین کا موقع آتا ہے, عید کی نماز کا طریقہ قرآن میں کہیں نہیں, احادیث میں. اور ہم میں سے اکثر نے, شاید کبھی میں نے پوچھا بھی تھا آپ سے, اکثر نے پڑھی بھی نہیں ہے وہ حدیث, مگر سب کو معلوم ہے کہ عید کی نماز مختلف ہوتی ہے, اذان نہیں ہوتی اس میں, پتہ ہے نا, پڑھی نہیں حدیث ہم نے کبھی, شاید اکثر نے نہیں پڑھی ہوگی, اور اقامت بھی نہیں ہوتی اس میں, اور تکبیرات زیادہ کہی جاتی ہیں, اور جمعے میں عربی خطبہ پہلے ہے نماز بعد میں. عیدین میں کیا ہے, نماز پہلے ہے خطبہ بعد میں, اس سب کو معلوم ہے الحمدللہ. تو اب کیا ہے, جو مرحلہ آتا ہے اب ہم درامت کر لیتے ہیں. ساتواں دن ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد, کیا کرتے ہیں عقیقہ. بہت سو نے حدیث پڑھی بھی نہیں, مگر سب کو معلوم الحمدللہ کہ ساتویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے. تو وہ امت تشکیل دے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ معاشرہ تشکیل پا گیا کتاب و سنت کی بنیاد پر, اس سے ہمیں زندگی بھر کے رہنمائی منتقل ہو گئی. اب ہمیں جو معاملہ مرحلہ پیش آتا ہے, ہم یا تو علم ہوتا ہے یا علم حاصل کر لیتے اہل علم سے, اور ہمیں اپنے متعلقہ مسئلے کے بارے میں رہنمائی مل جاتی ہے. مگر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایک معاشرے کی اولاً تشکیل ضروری تھی, تو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے عطا فرمایا. تھوڑا تھوڑا کرنے میں کیا تھا, سنبھالنا بھی آسان سمجھنا بھی آسان. ہم سے بھی تلاوت مطلوب ایسی ہی ہے جو سمجھ کر کی جائے, ٹھہر ٹھہر کر کی جائے. صحابہ کرام فرماتے, بڑے جلیل قدر صحابہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ بڑی چھوٹی چھوٹی سورتیں, سورہ زلزال 8 آیتیں, سورۃ التکاثر 8 آیتیں, یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ دو سورتیں جو کہ مختصر ہیں, ان کو ہم سمجھ کر پڑھ لیں یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ پورا قرآن پڑھ لیں مگر سمجھنا ہے. حالانکہ ان کو عربی بھی آتی ہے, قرآن تو نازل ہو رہا ہے ان کے سامنے رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم, مگر اہمیت بتا رہے ہیں کہ سمجھ کر, ٹھہر ٹھہر کر, تأثر لیتے ہوئے, عمل کی نیت ارادے کے ساتھ قرآن کی تلاوت و قرآن کا مطالعہ کس قدر ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی اور مختصر سورتیں سمجھ کر پڑھ لیں یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں کہ پورا قرآن پڑھ جائے مگر سمجھ نہ آئے. اللہ ہمیں اس قرآن سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوئی مثال یہ کوئی اعتراض آپ کے پاس نہیں لاتے مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم بہترین وضاحت آپ کو عطا فرماتے ہیں. بڑے اعتراضات کیے کفار نے, اللہ نے قرآن میں جواب دیے. اسی سورہ فرقان میں ان کے مطالبات کا ذکر پچھلی آیات میں آ گیا, اللہ تعالی نے جواب بھی عطا فرما دیے. آج بھی بڑے اعتراضات آتے, بظاہر جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو بڑے بڑے بھاری بھرکم ہمیں وہ اعتراضات لگتے ہیں. اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم دین کا مطالعہ کریں, اور جب دین ہمارے سامنے ہوگا تو ان بھونڈے اعتراضات کی کوئی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوگی. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور دین قرآن و سنت سے سیکھنا ہے, اور قرآن و سنت کا علم رکھنے والوں سے سیکھنا ہے. سی این این اور بی بی سی جو آپ کو اور مجھے دین سکھائے گا وہ کفر والوں کا دین ہو سکتا ہے, ہمارا نہیں ہو سکتا, اللہ کا دین نہیں ہو سکتا جو اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے. کافروں اور مشرکوں کی زبان سے اگر اسلام سیکھیں گے اگر میڈیا کے ذریعے تو وہ کفر سکھا سکتے, اسلام ہمیں نہیں سکھا سکتے. اسلام وہ ہے جو کتاب و سنت پر مبنی, اور وہ وہاں سے ملے گا جو کتاب و سنت کے علم رکھنے والے ہیں, اس امت کے اسلاف, اس امت کے علماء حق ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کو دین کی اصل سورسز اور بنیادوں سے سیکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بڑی سخت بات آئی, وہ لوگ کے جو جہنم میں, الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, جو لوگ کے اپنے منہوں کے بل چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے, اولئک شر مکانا, یہ بدترین مقام میں ہوں گے, واضل سبیلا, اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہوں گے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. بہت سخت مقام ہے قرآن کا, چہروں کے بل جہنم کی طرف لائے جائیں گے. حدیث میں ذکر آیا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا چہروں کے بل چلایا جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آج پیروں پر چلانے پر قادر ہے کل وہ چہروں کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھتا ہو. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ الفرقان کا, اور قرآن کا جو بنیادی طریقہ کار ہے پچھلی قوموں کے حالات کا تذکرہ فرما کر قرآن نصیحت کرتا ہے, یاد دہانی کراتا ہے. اب اگلی چند آیات میں مختصراً پچھلے رسولوں کا تذکرہ آیا. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی, موسیٰ علیہ السلام کو, اور ہارون علیہ السلام جو کہ بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے, ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا. اور ان سے کہا کہ دونوں تم جاؤ کہاں؟ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف, کہ ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا. اور جب فرعون اور اس کے علاوہ لشکر نے مخالفت کی تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. پچھلی کچھ سورتوں میں سورہ آراف میں سورہ ہود میں واقعات آ چکے ہیں, اگلی سورت آئے گی سورۃ الشعراء انشاءاللہ تعالی, اس میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات تفصیل سے آئیں گے, یہاں ایک ہی آیت میں ذکر آیا. آگے ارشاد ہوا نوح علیہ السلام کی قوم, جب انہوں نے سرکشی کی, پیغمبر کی دعوت کو رد کیا, اللہ فرماتے کہ ہم نے ان نافرمانوں کو غرق کر دیا, اور انہیں بعد کے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نشانی بنا دیا. قرآن یہ قصے یہ واقعات محض سٹوری ٹیلنگ کی بنیاد پر نہیں, کہانی سنانے کی بنیاد پر نہیں دیتا معاذ اللہ, بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. یہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں واقعات بار بار قرآن بیان فرماتا ہے. اس کے بعد قوم عاد و قوم ثمود, اور فرمایا کہ دیگر بہت سی قومیں, ان سب کے متعلق ارشاد ہوا کہ ہم نے ان کو مثالیں دی, ان کو وعظ و نصیحت کیا مگر نہیں مانے, خود فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر ڈالا. اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو انتہائی گندگی کے عمل میں مبتلا ہوئی, ہم جنس پرستی کے عمل میں مبتلا ہوئی, جس کو آج کے اس دور جدید کی جدید جاہلیت کے تحت, آج کے دور جدید کی جدید جاہلیت کے تحت دنیا کے کئی بڑے سو کال ترقی یافتہ ممالک میں قانون کا درجہ دے دیا گیا کہ دو مردوں کی شادی بھی جائز, دو عورتوں کی شادی بھی جائز. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے اس ملک میں امریکی سفیر نے کہا کہ اس پاکستان میں ہم جنس پرستی کو, ہم شدت پسندی کو کم کرنے کے لیے فروغ دیں گے. 26 جون 2011 امریکہ میں بیٹھ کو پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھ کو صحیح بات کی. اور بڑے بڑے ہم جنس پرست اس پاکستان کے اس محفل میں موجود تھے اور باقاعدہ میڈیا میں اس کو کوریج دی گئی. اسلام آباد کے چند ایلیٹ اسکولس کے اندر ہم جنس پرستی پر جو ہے وہ پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا یہ آزاد میڈیا, اس کے بہت سارے آزاد لوگ اداکار اداکارائیں ان کے انٹرویو چھپتے ہیں اخبارات میں میگزینز میں, یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم سو اینڈ سو گیز کلب کے ممبر ہیں, ہم سو اینڈ سو لیزبین کلبس کے ممبر ہیں, ہم جنس پرست مردوں کا کلب, ہم جنس پرست عورتوں کا کلب, ہم اس انٹرنیشنل کلب کے ممبر ہیں. اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں علل اعلان یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. اور اللہ قرآن نے کیا فرما رہا ہے, اس گندگی کے عمل کرنے والی بستی یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا دی. یہ اللہ کا غضب بھڑکا. یہ قرآن آج بھی نیا ہے, یہ کل بھی نیا ہوگا, یہ قیامت تک نیا رہے گا, کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقیناً تمہاری طرف ہم نے کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے حالات تمہارے تذکرے ہیں. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آنے والے زلزلے ہو یا طوفانی بارشیں, صرف بارہا عرض کر چکا ہوں ان کی فزیکل کازز نہیں ہوتی. فزیکل کاز کا مطلب کیا ہوتا ہے, جناب وہ بادل آ گئے بارش آ گئی, یہ فزیکل کاز. جناب وہ زمین کی پلیٹ ہل گئی زلزلہ آ گیا, یہ فزیکل کاز, مادی قوانین. لیکن قرآن بتاتا ہے یہ آنے والی آفات ہمیشہ صرف مادی قوانین یعنی فزیکل کازز کی بنیاد پر نہیں ہوتی, بلکہ ان کی میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں. میٹا فزیکل کازز کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی وجوہات, جب لوگوں کے اعمال اور کردار میں اجتماعی طور پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر زلزلے بھی آتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپتول میں کمی کی, قرآن کہتا ہے آسمان سے شورے برسائے گئے, زمین سے زلزلہ آیا. لوط علیہ السلام کی قوم گندگی کے مرض میں مبتلا ہوئی, ہم جس بستی کے جرم میں مبتلا ہوئی, اللہ نے بستی کو پٹخ ڈالا, اللہ نے پتھروں کی بارش بھی برسائی, اللہ نے ان کو اندھا بھی کیا, اور اللہ نے بحر مردہ ڈیڈ سی میں غرق کر دیا ہمیشہ. اور وہ نحوست ہے کہ ڈیڈ سی میں بحر مردار کو مرداد اسی لیے کہتے ہیں کہ مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی وہاں. یہ صرف زمین کی پلیٹیں ہلنے والا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف فزیکل کازز نہیں, یہ صرف مادی قوانین نہیں, بلکہ یہ میٹا فزیکل کازز بھی ہیں, اخلاقی وجوہات بھی ہیں. جب قوموں کے اجتماعی معاملات میں اس طرح کے بگاڑ پیدا ہوں تو زلزلے بھی آ جایا کرتے ہیں, پتھروں کی بارش بھی برسا دی جاتی ہے. اللہ ہمیں پلٹنے کی رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن میں یہ بھی بتاتا ہے بار بار کیوں یہ آفات تم پر طاری کر دی جاتی, جانے والے تو چلے گئے مگر رہنے والوں کے لیے عبرت. قرآن نے فرمایا سورۃ السجدہ آیت نمبر 21 میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب کے آنے سے پہلے, جب پوری قومیں مٹا دی جاتی اور سب سے بڑا آخرت کا عذاب, بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہیں گے, لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ لوٹ آئیں. جانے والے تو چلے گئے نا, دیکھنے والے عبرت حاصل کریں. پاکستان والوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے, 2005 کے زلزلے, 2010 کے سیلاب اور طوفان اور نہ جانے کیا کچھ, اللہ اپنے زمان میں رکھے. تو یہ قرآن ان واقعات کو جا بجا کہیں چند آیات میں, جیسے یہاں مختصراً کئی طویل رکوعوں میں, کئی رکوعوں میں, جیسے کہ سورہ شعراء اگلی سورت میں آئے گا انشاءاللہ, بار بار قرآن ہماری عبرت کے لیے بیان فرماتا ہے. ارشاد ہوا کیا اب بھی لوگ دیکھتے نہیں, فرعون اور آل فرعون کا انجام تمہارے سامنے, نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام تمہارے سامنے, قوم عاد و ثمود کا انجام تمہارے سامنے, قوم لوط علیہ السلام اس قوم کا انجام تمہارے سامنے, کیا اب بھی یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ بلکہ معاملہ کیا ہے, بلکانو لا یرجون نشورا, بلکہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کی امید نہیں رکھتے, آخرت پیش نظر نہیں. اس نے اتنے بڑے حالات بھی اللہ طاری کر دے, دل اتنے سخت کہ کوئی عبرت حاصل کرنے کو تیار, اور فکر آخرت یا عقیدہ آخرت وہ اہم ترین پہلو ہے ہماری ایمانیات کا, وہ اہم ترین پہلو ہے جس کا سب سے زیادہ ہمارے عمل پر اثر ہوتا ہے.
سب سے زیادہ. اور جتنا آخرت فراموش کرے گا بندہ, کل کی پیشی کو فراموش کرے گا, بھلائے گا, کل کے حساب کتاب کو فراموش کرے گا, اپنی موت کو بھولے گا, تو وہ فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ بھی کر لے, پوری قوم خدائی کا دعویٰ کر لے, اور ظلم و ستم ڈھایا جائے گا دنیا والوں کو. یہ ہے سارا سب سے بنیادی مسئلہ. اسی لیے انبیاء اور پیغمبروں کا ایک بنیادی کام, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کل مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, کل مرنے کے بعد تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ احساس نکل جائے تو کافر تو دور کی بات ہے, پھر مسلمانوں کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کرپشن پہلے لاکھوں میں ہوتی تھی, اب اربوں میں ہوتی ہے. 1980 اور 85 کے درمیان ایک لاش کراچی میں گرتی تھی تو سارا کراچی کھڑا ہو جاتا تھا, اب 20 لاشیں روزانہ گر جائیں کوئی مسئلہ نہیں. تو کافروں کو رکھیں ایک طرف, اگر آخرت کا عقیدہ بگڑ جائے, یعنی آخرت سے متعلق عقیدہ بگڑ جائے, موت کی یاد دہانی نہ رہے, حساب کتاب کا احساس نہ رہے, کل کی پیشی اگر یاد نہ رہے, تو مسلمان معاشرے یہ نقشہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے, ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کل کی پیشی کو یاد رکھتے ہوئے ہم سب کو آج ہمارے عمل کی اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مطالعہ یہیں پہ روکتے ہیں, کچھ گزارشات اور آپ کے سامنے رکھنی. جو بہت بڑا ایک مسئلہ, بہت بڑا ایک معاملہ پیش آیا, جس کے حوالے سے اسکولوں میں بھی دعائیں کی گئیں, ہمیں بھی کہا گیا کہ دعا کرائیے, بالکل دعا کرائیں گے انشاءاللہ. ملالہ یوسفزئی اس قوم کی ایک بچی کے جس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا, اور اس کی ساتھی جو طالبات ہیں ان کے ساتھ بھی ایک حادثہ پیش آ گیا, یہ ہے جو اس وقت اہل پاکستان پر بات گزر رہی. تو بہرحال ظلم کہیں بھی ہو, انسانی جان کو بلا وجہ نقصان کہیں بھی پہنچایا جائے, کسی کو بھی پہنچایا جائے, ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. چاہے 12 مئی کا کوئی واقعہ ہو یا رمضان المبارک میں پچھلے سالوں میں لاشیں گرائی جائیں, یا ایک مکتب فکر کے 4 بھائیوں کو شہید کیا جائے, یا دوسرے مکتب فکر کے باپ اور 2 بیٹوں کو قتل کیا جائے, یا کراچی میں 4 سالوں میں 6,000 لاشیں گرا دی جائیں, ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. قوم کی ایک بیٹی کو اگر یہ ظلم کا شکار بنایا جائے, ہمیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے, اور قوم کی دوسری بیٹی عافیہ صدیقی پر ظلم ہو تو ہمیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے. میں آپ کو حدیث سنائے دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, جس شخص کو مسلمان, ظاہری بات, جس شخص کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں. اس پر خاموش رہنا, کوئی بھی ظلم ہو یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں وہ حدیث بھی یاد ہے, سارے مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں. اگر اس جسم کے ایک حصے عضو میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے, اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو محسوس کرنا چاہیے. میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. 1982 میں ایک ہی رات میں اسرائیل کے غنڈوں نے شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں 3,000 مسلمان بچوں اور بچیوں کو شہید کیا تھا, مگر دنیا اس ظلم کو کچھ نہیں کہتی. بات پرانی 1982, فلسطین میں وہ دور بھی گزرا جب وہاں کے مسلمانوں نے فتویٰ لینا شروع کیا کہ کیا ہم کتے اور بلیوں کا گوشت کھا سکتے کہ نہیں. ان مسلمانوں پر بھی ظلم ہوتا رہا ماضی میں. تھوڑا پیچھے چلے جائیے, عراق میں ایک امبارگو لگایا تھا بش نے, امبارگو کا مطلب ہے پابندیاں معاشی طور پر, 10 لاکھ کے قریب بچے غذائیں نہ ملنے کی وجہ سے ماضی میں ہلاک ہو گئے. افغانستان میں امریکہ نے انویژن کیا ہے, 15 لاکھ افغانیوں کو ہلاک کر ڈالا, شہید کر ڈالا, ان کے بھی بچے یتیم ہوئے ہیں, ان کی بھی بچیاں یتیم ہوئیں. وہ ہماری بچیاں ہیں, وہ ہمارے ہی بچے ہیں. کسی کا ہارٹ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, کسی کے دونوں پیر اڑ چکے, وہ بھی ہمارے اس امت کے بچے اور بچیاں ہیں. ڈرون حملوں میں ہمارے فوجی بھی مارے گئے شاید, واللہ عالم, لیکن کم از کم اتنا تو پتا ہے کہ مسجدیں شہید ہوتی ہیں, پتا ہے نا آپ کو. لیکن اس کی تصویر کبھی نہیں آتی ہمارے میڈیا میں. مدرسے شہید ہوئے اور 40-40 چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت مدرسے شہید کر دیے گئے, 40 بچے اڑا دیے. اسکول بھی ڈرون حملوں کے اندر اڑا دیے گئے. یہ بھی اس قوم کے بچے ہیں, اس امت کے بچے ہیں. اس درد کو بھی مجھے اور آپ کو محسوس کرنا چاہیے. ملالہ یوسفزئی پر اگر ظلم ہوا ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ اس بچی کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. مگر دوسری بچی شازیہ کے ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. دوسری بچیاں بھی زخمی ہوئی نا اس کے ساتھ, ان کے ماں باپ رو رہے ہیں ہمارا کوئی تذکرہ ہی نہیں آ رہا. وہ بچیاں بھی اس قوم کی بچیاں ہیں. اگر تعلیمی اداروں پر کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے تو ہمیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. اس کراچی کے کئی اسکولوں پر غنڈے اور بدماش قابض ہیں جنہوں نے اسکولوں کو شادی ہالوں میں تبدیل کر دیا, ہمیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. یہ لوگ تعلیم کے دشمن. اس شہر کراچی کے اسکول اور کالجوں میں رینجرز آ کر قابض ہیں اور وہاں تعلیم ختم ہو چکی ہے, اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. لال مسجد میں سینکڑوں بچیاں شہید کر دی گئیں, قرآن حفظ کرنے والیاں, وہ اس قوم کی بیٹیاں اور بچیاں تھیں. ان کے متعلق بھی ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اس ملک کے کئی بچے اور بچیاں تھوڑے سے بڑے یقیناً وہ کئی سالوں سے اپنے ماں باپ تک نہیں پہنچ سکے, ہمیں نہیں پتا, ان کو کہتے لاپتہ افراد, ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. عافیہ صدیقی کے بچوں نے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی, اس عافیہ صدیقی کے لیے بھی اور اس کے بچوں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے, اور اس بچی کے لیے بھی دعا کر, اللہ اس کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. لیکن اس سے ساتھ ساتھ یاد رہے یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. حق مکمل بیان ہونا چاہیے, اور اگر ہم نے عدم توازن والی بات اگر کی ہے تو یہ درست نہیں ہوگی. تو سارے بچے چاہے عراق میں ہیں, افغانستان میں ہیں, شمالی وزیرستان میں, جنوبی وزیرستان میں, جو ظلم و ستم کا شکار, ہمیں اس ظلم پر بھی آواز بلند کرنی چاہیے. اپنے مظلوم بچوں کو, اس قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا چاہیے, کم سے کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے. اور جن ظالموں نے اسلام کو بدنام کرنے کے خاطر, مسلمانوں کو بدنام کرنے کے خاطر مسلمان ملکوں میں یہ انویژن کیا ہے, یہ حملے کیے ہیں, جس کے کئی ریئیکشنز بھی ہمیں نظر آتے ہیں, ہمیں ان ظالموں کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے. یہ مکمل تقاضا ہے اس حق کا. اللہ مجھے آپ کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا امتحان ہے, اس امتحان میں اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون واقعتاً حق کی بات کرتا ہے اور کون باطل کا ساتھ دیتا ہے, اور اس کا اہم ترین حل کیا ہوگا, اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے جد و جہد کرنا. یہ میں پچھلی مرتبہ بھی یا دو ہفتے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اگر اس عافیہ کو واپس لانا ہے تو اللہ کے نظام کو قائم کریں گے تو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. اپنے اندر سے آستین کے سانپوں کو نکالنا ہے تو جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی پائیدار حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد ہم سب کا فرض ہے. اللہ اس بچی کو بھی, اس قوم کے تمام مظلوم بچوں کو, جو بیمار شفا کاملہ اجر عطا فرمائے, جو اپنے گھر والوں سے محروم کر دیے گئے, اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائے. اور مسلمان جہاں کہیں بھی ہے, جو کوئی بھی ہے, جو مظلوم ہے, اللہ ہر ہمارے بھائی اور بہن کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.